گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لے، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لے۔
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، دار الافتاء اہل سنت کے سلسلے کے ساتھ حاضر ہیں۔ وصول برکت کے لیے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی شخص مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تعالی اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ دور کالز ہمارے پاس آ چکی ہیں، ان کو شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ جی کال سنائیے۔
عادل اتاری چوک امام اعظم سے عرض کر رہا ہوں، میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ عدت کے بارے میں شرعی رہنمائی کی جائے، عدت کس طرح کون کی جائے اور کس وقت تک وہ ان کی ہوگی عدت، جب وہ جنازہ ہو جاتا ہے اس وقت تک یا وہ دن شروع ہو گیا اور دن عدت ختم ہو جائے گی، اور عدت والے دن کیا کرنا چاہیے، وہ ختم وغیرہ سلسلہ وغیرہ کیا کرنا چاہیے؟
جی ضرور عرض کرتے ہیں۔ جی اور کال سنائیے۔
میں محمد زبیر قریشی تلگنگ سے بول رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر ہم کمرے میں نماز پڑھ رہے ہیں اور اس کمرے میں ٹی وی چل رہا ہے، اس کی ٹیلیویژن اسکرین آن ہے، تو کیا اس کمرے میں نماز ہوتی ہے اور نہیں ہوتی؟ اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ انبیاء اور اولیاء کی غائبانہ پکار کے بارے میں قرآن و حدیث سے تشریح فرما دیں، جزاک اللہ۔
جی ضرور عرض کریں گے۔ جی ایک اور کال سنائیے۔
قاری ذوالفقار جلال بڈیاں سے عرض کر رہا ہوں، میرا سوال یہ ہے کہ جو عورتیں آرٹیفیشل زیورات پہنتی ہیں، کیا یہ پہننا جائز ہیں اور اس سے نماز ہو جاتی ہے یا نہیں ہوتی؟
جی انشاءاللہ ضرور عرض کرتے ہیں۔ دور تین سوالات ہیں۔ پہلا سوال دینا سے ہم سے پوچھا، اور بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ ان کو بھی اس کے حوالے سے کنفیوژن ہے یا ابھی ان کو صحیح معلومات نہیں ہیں، اور جیسا کہ یہ فرما رہے ہیں اس کا مطلب ان کے علاقے میں یا قبیلے کے اندر اس طرح رائج ہوگا۔ عدت کی صحیح جو شرعی جو تعریف ہے، اس کی مدت، اس کا طریقہ کار، اس کے حوالے سے پوچھ رہے ہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ اپنا گویا کہ اندازہ بتا رہے ہیں یا اپنا طریقہ بتا رہے ہیں کہ کیا یہ جنازہ اٹھنے تک ہوتی ہے یا جس دن میت ہو اس دن تک ہوتی ہے، اور اس دن کیا کرنا چاہیے، یعنی صرف ایک دن سمجھ رہے ہیں اور اس دن کو ختم دلانا چاہیے، کیا کرنا چاہیے؟ تو صحیح عدت جو شرعی طور پر جو ہے، اب ہو سکتا ہے اور علاقوں میں اور طریقہ کار رائج ہوں۔ کئی جگہ سنا ہے کہ عورت جو ہے اگر وہ جنازے کے ساتھ چند قدم چل لے، جنازہ نکلا اور اس کے ساتھ چلے اور گھر سے باہر نکل گئی تو اس کی عدت ختم ہو گئی۔ تو اس طرح کی بہت ساری باتیں عدت کے بارے میں مشہور ہیں۔ تو شرعی عدت جو موت کی ہوتی ہے، اس کے حوالے سے ارشاد فرمائے۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہوں نے، اسلامی بھائی نے، اچھا ہوا کہ یہاں پر سوال کیا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے بھی اسی بات کا حکم ارشاد فرمایا ہے کہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، کہ اگر علم نہیں لگتے تو جاننے والوں سے سوال کرو۔ تو یاد رکھیے، جو شرعی مسائل ہیں، تو کوئی بھی معاملہ جب درپیش ہوتا ہے تو جس شعبے سے متعلق معاملہ ہوتا ہے اسی سے وہ پوچھا جاتا ہے، اسی سے وہ کام کروایا جاتا ہے۔ اگر کسی شخص کی مثال کے طور پر ناک کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے، تو اب وہ کسی پلمبر کے پاس جا کے، کسی مزدور کے پاس جا کے نہیں بولے گا کہ اس پہ سیمنٹ لگا کے اس کو جوڑ دو، بلکہ لازمی اس نے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے۔ اب اس کو لوگ مشورے دیتے رہیں کہ بھائی اس پہ جو ہے وہ سیمنٹ لگا لو، یہ جوڑ لو، تو ظاہر ہے کہ ان کے مشورے وہ نہیں مانے گا، وہ ڈاکٹر کے پاس جائے گا، اس سے معلومات لے گا اور اس کے ذریعے سے وہ کام کرے گا۔ تو جس طرح ہم دنیا کے معاملات کے اندر ایسی سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، تو اصل جو سمجھ بوجھ ہونی چاہیے وہ دینی معاملات کے اندر سمجھ بوجھ ہونی چاہیے، کہ جب اس طرح کا معاملہ پیش آئے تو جو افراد اس کے لائق ہیں یعنی جیسے علماء اہل سنت ہیں مفتیان کرام ہیں ان سے اس حوالے سے مدد لینی چاہیے. صحیح. تو عدت کے حوالے سے جو بعض چیزیں ہیں غلط فہمیاں بھی ہیں اس حوالے سے عرض کر دیتا ہوں میں. عدت اصل میں مدت کا نام ہے,
عدت مدت کا نام,
مدت یعنی وقت کا نام ہے, ٹائم کا نام ہے. یہ ایک یعنی طلاق ہوئی یا انتقال ہو گیا اب اس کے بعد ایک مخصوص پیریڈ ہے, مخصوص ٹائم ہے کہ جس میں عورت نے اپنے آپ کو گھر کے اندر روکے رکھنا ہے.
ٹھیک ہے.
پھر اس کے اوپر اس کے اور کچھ احکام ہوتے ہیں کہ وہ زینت نہیں کرے گی یعنی فیشن اختیار نہیں کرے گی, سادگی سے وہ ٹائم گزارے گی اور جو ہے وہ گھر سے باہر نہیں نکلے گی.
یہ اس کے فیشن نہیں کرے گی,
گھر سے باہر وہ نہیں نکلے گی.
ٹھیک ہے.
یہ معاملات اس کے ساتھ ہوتے ہیں. اب رہا یہ یعنی اب جب یہ جان لیا ہم نے کہ عدت ایک وقت کا نام ہے, مدت کا نام ہے, تو اب جیسے ہی اللہ نہ کرے کسی عورت کو طلاق ہوئی یا انتقال ہوا اس کے شوہر کا تو اس کی عدت شروع ہو گئی, وقت شروع ہو گیا. جی جیسے انتقال ہوا عدت شروع ہو گئی,
دنیا میں کہیں پر بھی ہے.
جی بالکل. یعنی اب وہ گھر سے باہر گھوم رہی ہے نعوذ باللہ یا کسی اور مقام پر ہے تو یہ وقت شروع ہو چکا ہے عدت کا. اب جو موت کی عدت ہوتی ہے یعنی کسی کا انتقال ہو گیا تو عورت کو جو عدت گزارنا ہوتی ہے وہ ہوتی ہے چار مہینے دس دن,
چار ماہ
دس دن, چار مہینے گزارنے ہوتے ہیں دس دن. اب اس میں دو طریقے ہوتے ہیں کہ یہ دیکھا جائے گا کہ شوہر کا انتقال اسلامی کس تاریخ کو ہوا ہے.
ٹھیک ہے.
اگر تو ابتدا کے اندر چاند کے اندر جو ہے وہ اسلامی تاریخ کے حساب سے پہلی تاریخ کو انتقال ہوا ہے, شروع کے اندر انتقال ہوا ہے, تو اس صورت میں تو مہینے مہینے کا حساب ہوگا.
صحیح.
یعنی ایک چاند سے دوسرے چاند تک ایک مہینہ, دوسرے چاند سے تیسرے چاند تک دوسرا مہینہ, تیسرے سے چوتھے چاند تک تیسرا اور پانچویں چاند تک جو ہے چار مہینے. تو جب چاند کی ابتدائی تاریخ کے اندر اس کا انتقال ہوا تو اس صورت میں چار مہینے دس دن اس نے مکمل کرنے ہیں. اور اگر درمیان میں انتقال ہوا چاند کی مثلاً دس تاریخ کو, بیس تاریخ کو,
دو
انتقال
تاریخ
ہوا,
ہو گیا,
دو تاریخ کو ہوا, تین تاریخ کو ہوا, درمیان میں انتقال ہوا تو اس صورت میں اب یہ دنوں کے حساب سے گزاریں گے. یعنی پورے 130 دن.
ٹھیک ہے.
130 دن گزارنے ہیں.
اب اس طرح کے چار ماہ دس دن,
چار ماہ دس دن ہی بنیں گے لیکن اوپر نیچے کچھ ہو سکتے ہیں.
چاند میں
چاند کے چاند 29 یا 30 کا ہوا تو اس لیے جب درمیان میں انتقال ہوگا تو پھر 130 دن گزارنے ہیں. وہ حساب رکھ لے کہ کس دن کو انتقال ہوا ہے. جیسے ہی انتقال ہوا اس کی عدت شروع ہو گئی. اب دن میں انتقال ہوا تو دن میں عدت شروع ہو گئی, رات میں انتقال ہوا تو رات میں عدت شروع ہو گئی. تو یہ گزرتے جائیں گے, جب پورے 130 دن گزر جائیں گے ان کی عدت یہ ختم ہو جائے گی.
ٹھیک ہے.
تو اور دوسرا یہ پوچھ رہے تھے کہ عدت کے بعد جو ہے بعض اوقات جو ہے وہ یہ کوئی مخصوص طریقے ہوتے ہیں, بعض ہوتے ہیں کئی مقامات پر, مثلاً مسجد کے اندر لے جائیں گے یا مسجد دکھانے لے جائیں گے یا بھائی کے گھر پہ دعوت ہوگی وہاں جا کے کھانا کھائیں گے. یہ اس طرح کے مختلف جو ہے وہ طریقے کار ہوتے ہیں. تو عدت میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے. عدت جب وقت گزر گیا تو اب اس کے بعد عورت پر یہ لازم نہیں کہ وہ گھر سے باہر نکلے, بلکہ بغیر ضرورت کے اس کو باہر نکلنا بھی نہیں چاہیے. ضرورت ہو تو باہر نکلے, ورنہ اس کو باہر نہیں نکلنا چاہیے.
ضرورت بھی آپ تھوڑی وضاحت فرمائیں.
ضرورت مثال کے طور پر جانا ہے رشتہ داروں کے گھر, ماں باپ سے ملنے کے لیے اس کو جانا ہے, یا جو ہے وہ کمانے والا نہیں ہے, یہ کوئی سودا لانے والا نہیں ہے, دوائی لینی ہے, اس کے لیے وہ نکل رہی ہے, تو ایک الگ چیز ہے.
والدین سے ملنے جا سکتی ہیں
عدت کے اندر نہیں.
جی جی.
میں عدت کے بعد بتاؤں, جیسے عدت کا وقت ختم ہوا.
ٹھیک ہے.
130 دن پورے ہو گئے.
ٹھیک ہے.
اب مثال کے طور پہ ہمارے یہاں یہ رائج ہے یعنی کئی علاقوں کے اندر کہ وہ بھائی کے گھر لے جاتے ہیں, مسجد دکھانے لے جاتے ہیں, تو یہ کوئی چیز نہیں ہے.
ٹھیک ہے.
یعنی اس دن ختم ہو جائے تو اب لازم ہو گیا کہ آپ بھائی کے گھر پہ جائیں, اپنے ماں باپ کے گھر پہ جائیں. ایسا نہیں ہے. جانا چاہتی ہے جا سکتی ہے, جبکہ کوئی اور شرعی عذر نہ ہو اس کے اندر.
ٹھیک ہے.
130 دن پورے ہونے کے بعد وہ بھائی کے گھر پہ, ماں باپ کے گھر پہ جا سکتی ہے. مسجد کے اندر اس کو نہیں لے جائیں گے, مسجد کے اندر عورتوں کو نہیں جانا چاہیے.
ٹھیک ہے.
تو بہرحال 130 دن پورے ہوئے یا چار مہینے دس دن اس کے جو ہم نے بتا دیا کس انداز میں پورے کرنے ہیں, وہ پورے ہو گئے تو پھر اس کے بعد وہ اپنے گھر میں رہنا چاہے تو گھر کے اندر ہی رہ سکتی ہے. اس کا باہر نکلنا اس پر یہ لازم یہ نہیں ہے, یا اس دن کوئی خاص اور کام کرنا اس کے اوپر لازم یہ نہیں ہے.
ختم وغیرہ کوئی دلانا
نہیں, ختم وغیرہ کوئی دلانا چاہیں تو دلا سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں. اسال ثواب کے لیے اپنے شوہر کے لیے دلانا چاہتی ہیں دلائیں, اس کو مسلسل اسال ثواب کرتی ہیں, لیکن لازم نہیں ہے کہ وہ کریں گی تو عدت ختم ہوگی, ایسا نہیں ہے.
اچھا, یہ تو نہیں ہے کہ وہ باہر نکل گئی جنازے کے ساتھ تو وہ چار ماہ دس دن ساکت ہو
گئی. نہیں, یہ نہیں, ایسا کچھ نہیں ہے. یہ جہالت ہے بالکل. عورت کو تو جنازے کے ساتھ جانا ہی منع ہے.
ٹھیک.
وہ تو جائے گی نہیں جنازے کے ساتھ, عورت گھر کے اندر ہی رہے گی. اور جنازے کے ساتھ چلنے کی وجہ سے یا جنازہ اٹھ گیا اس کے بعد اس کی عدت ختم ہو گئی, یہ ایسی کوئی حقیقت نہیں ہے.
ٹھیک ہے.
ہاں, اگر عورت حاملہ ہے, پریگننٹ ہے.
ٹھیک ہے.
اور اس کے بچے کی ولادت ہو گئی تو اب بچے کی جب ولادت ہوگی تو اس صورت میں اس کی عدت ختم ہو جائے گی. اب چاہے اس کو طلاق ہوئی ہو یا انتقال کی عدت ہو, ایک دن کے اندر بچہ پیدا ہو یا نو مہینے کے اندر جا کے پیدا ہو, اس کی عدت جو ہوگی حاملہ کی پریگننٹ کی, وہ عدت جو ہے وہ پوری جو حمل ہے جب تک بچہ پیدا نہیں ہو جاتا اس وقت تک ہوگی.
ٹھیک ہے, جو اس کی عدت الگ ہے,
اس کی عدت الگ ہے
صورتوں,
جی دونوں صورتوں کے اندر اس نے بچے کے پیدا ہونے تک اپنے گھر کے اندر ہی رہنا ہے.
ٹھیک ہے, اس کے بعد جو ہے وہ اس کی عدت ختم ہو جائے,
عدت ختم ہو جائے.
ٹھیک ہے. حضور بعض اوقات کچھ ضروری کام ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے لیے جانا پڑتا ہے, جیسے مثال کے طور پر عورت کا جو شوہر تھا وہ سرکاری ملازم تھا, اب کچھ سرکاری ڈاکومنٹس کا معاملہ ہوتا ہے, بعض دفعہ گورنمنٹ والے کہتے ہیں کہ بیوی آئے گی تو یہ ہوگا, پنشن ہے جیسا کہ اور کاغذات کا معاملہ ہے, تو کیا یہ عدت کے دوران ان کاموں کے لیے جا سکتی ہے؟
دیکھیں اس میں بعضوں کا سستی کاہلی ہوتی ہے.
اچھا,
اور تو ایسے کام ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں دوسروں کے ذریعے گزارا ہو سکتا ہے.
ٹھیک ہے,
ایسی ضرورت ہے کہ عورت کے جائے بغیر چارانی میں بیمار ہے, شدید بیمار ہو گئی عورت, اور جو ہے بوڑھی عورت ہے مثال کے طور پر, ڈاکٹر بھی گھر پہ نہیں آ سکتا, اب یہ مجبور ہو جاتی ہے کہ میں کیا کروں.
صحیح,
تو اس صورت میں اس کو دن کے اندر وہ ڈاکٹر کے پاس جا سکتی ہے, اور دن میں نہیں ملتا ڈاکٹر رات ہی کو ملتا ہے, اور اس کا علاج جو ہے وہ جائے بغیر ممکن نہیں ہے, تکلیف کے اندر مبتلا ہے اور بڑھ رہی ہے تکلیف, تو اس صورت میں وہ ڈاکٹر کے پاس جا کے علاج کروا سکتی ہے. یا مثال کے طور پہ گھر میں کوئی بھی نہیں ہے اور کوئی ایسا بھی نہیں ہے کہ لا کے اس کو کھانے پینے کی چیزیں بھی دے دے, اب یہ مجبور ہے تو سودا سلف لینے کے لیے گھر سے باہر وہ دن کے اندر جا سکتی ہے کہ لے کر گھر کے اندر واپس,
لیکن ضروری سودا, ضروری باقاعدہ شاپنگ کرنے چلی جائے,
یعنی وہی میں نے کہا
کھانے پینے والا
کوئی نہیں ہے, کھانے پینے کی ضرورت ہے وہ لا کر لینے کے لیے وہ جا سکتی ہے باہر.
ٹھیک ہے, جزاک اللہ. اچھا, اسی طرح ایک پہلے بھی پوچھا کسی نے کہ عدت جاری ہے ان کے شوہر کا, وہ چالیسواں یا دسواں یا سوئم وغیرہ کا سلسلہ ہے اور وہ کسی اور جگہ پر کیا جا رہا ہے, خواتین کی محفل میلاد کی جا رہی ہے, آج کل لونوں میں بھی ہوتا ہے, تو اس کے لیے جا سکتی ہے؟ وہ تو شوہر سے متعلق ہی ہے.
نہیں بالکل نہیں, یہ تو بالکل باطل بات ہے. اصل میں سوئم ہو, چالیسواں ہو یا دسواں ہو, جو بھی معاملات ہیں یہ اچھے کام ہیں, جبکہ اچھے طریقے سے کیے جائیں, صحیح طریقے سے کیے جائیں, اس میں خلاف شرع بات نہ کی جائے. یہ اصل میں ایصال ثواب ہیں اور یہ کوئی لازم چیز نہیں ہے. کرے گا اچھے طریقے سے کرے گا, ثواب اس کو ملے گا, اور ثواب اس کے جو بھی جس کا بھی انتقال ہوا ہے اس کو پہنچایا جا سکے گا, لیکن اس کی وجہ سے کسی ممنوع کام کے کرنے کی اجازت نہیں مل جائے گی. جو چیز منع ہے اب وہ کرنا درست ہو جائے, ایسا نہیں کہ آپ مثال کے طور پر اس کی والدہ کے گھر پر یا جو ہے وہ ساس کے گھر پر جو ہے وہ سوئم ہو رہا ہے یا جو ہے وہ چالیسواں ہو رہا ہے, جو جس شوہر کے گھر سے الگ ہے وہ, تو اب اس کو اجازت نہیں ہوگی کہ وہ ان کے گھر پر جائے, جائے گی تو گناہگار ہوگی. تو شریعت نے جو ہے وہ اس کے اوپر لازم نہیں کیا, نہ چالیسواں کرنا لازم کیا ہے, نہ چالیسویں میں جانا لازم کیا ہے. تو اپنے گھر پہ بیٹھ کے وہ اگر قرآن پاک پڑھتی ہے, درود پاک پڑھتی ہے, ذکر و اذکار کرتی ہے, اس کا ثواب شوہر کو پہنچائے, یہ چیز شوہر کے لیے مفید ہوگی.
ٹھیک ہے, جزاک اللہ. زبیر قریشی صاحب تلہ گنگ سے ہم سے پوچھ رہے ہیں, دو سوال کیے کہ کمرے کے اندر کسی گھر کے اندر نماز پڑھ لیں کمرے میں, اور ٹی وی کی اسکرین آن ہے, اب اس پہ کیا چل رہا ہے, مدنی چینل چل رہا ہے یا کچھ اور چل رہا ہے, اس کے حوالے سے نہیں بتایا, کیا نماز ٹھیک ہے؟
دیکھیں مدنی چینل ہو یا کوئی اور چینل ہو, جب نماز پڑھیں گے تو پوری یکسوئی کے ساتھ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں متوجہ ہو کر پڑھیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عبادت کے بارے میں جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے استفسار کیا کہ احسان کیا ہے, نیکی کیا ہے, تو آپ نے فرمایا کہ انت عبد اللہ کانک تراہ, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسے عبادت کر گویا کہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے. فإن لم تراہ فإنه یراک, کہ اگر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے دیکھے,
یعنی کم از کم
اتنا تصور جما لے کہ اگر تو یہ تصور نہیں جما سکتا کہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے, تو یہ تصور ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے دیکھ رہا ہے. تو جب نماز پڑھیں تو اس میں ہما تن جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر حاضر ہو جانا چاہیے, مکمل طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں, دنیاوی خیالات بھی نہیں ہونے چاہیے, دنیا کی طرف دھیان جائے تو فوری واپس آئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں, اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ہے وہ مناجات کر رہا ہوں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہوں, یہ تصور فوری طور پر جو ہے اپنے ذہنوں کے اندر ذہن کے اندر لاتا رہے, بار بار لاتا رہے گا تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ عادت بن جائے گی. تو اس لیے جب نماز پڑھیں تو کسی بھی طرح کا جو ہے وہ ایسا معاملہ سامنے نہیں ہونا چاہیے کہ جس کی وجہ سے بندہ ڈسٹرب ہو. حتیٰ کہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے احیاء العلوم کے اندر یہ تک فرمایا کہ بزرگ بعض اوقات نماز پڑھتے تھے نا تو وہ اتنی جگہ کے اندر نماز پڑھتے تھے کہ جس میں وہ خود نماز پڑھ سکے, بس
تنگ جگہ میں,
تنگ جگہ, یہ بالکل دیوار کے قریب ہو کے پڑھتے تھے, منقش دیوار نہیں ہوتی تھی جس پہ نقش و نگار بنے ہوئے ہوں, ایسی دیوار کے سامنے نہیں پڑھا کرتے تھے تاکہ ان کی مکمل توجہ جو ہے وہ نماز کے اندر ہے. تو اس لیے جو ہے جب نماز کے لیے حاضر ہوں, نماز پڑھنا شروع کریں, تو اس وقت ایسے جتنے بھی لوازمات ہوں اس کو وہاں سے دور کرنے کی بھرپور کوشش کیا کریں.
اچھا ظاہر ہے کہ بزرگ جماعت جب واجب ہوتی ہے اس کے لیے تو مسجد میں حاضر ہوتا ہے, اس کے علاوہ جب نماز پڑھنے کا ہوتا ہے.
یہ تو میرے خیال میں گھر کے حوالے سے ہی پوچھا کہ یہ معاملہ ہوگا جو.
ٹھیک ہے, جزاک اللہ. یہی دوسرا سوال کر رہے ہیں کہ انبیاء اور اولیاء کی غائبانہ پکار کے حوالے سے شریعت کیا کہتی ہے.
غائبانہ پکار یعنی ان کو بلانا, مدد مانگنا ان سے. دیکھیں یہ غائبانہ اور حاضرانہ یا قریبانہ یا دورانہ, قریب سے مدد مانگیں یا دور سے مدد مانگیں یا حاضر ہو کے مدد مانگیں یا غائب ہو کے مدد مانگیں, یہ تقسیم کاری لوگوں کی اپنی ایجاد کردہ ہے.
ٹھیک ہے,
شریعت کے اندر ایسی کوئی تقسیم نہیں ہے. ٹھیک ہے, شریعت مطہرہ نے قاعدہ بیان کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی یہ فاعل حقیقی ہے, اللہ تبارک و تعالی حقیقی طور پر مددگار ہے, اور جو لوگ ہوتے ہیں انبیاء کرام علیہ السلام ہیں یا اولیاء ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے مدد کرتے ہیں.
ٹھیک ہے, حقیقی مددگار
اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. اب مثال کے طور پر آپ میرے سامنے موجود ہیں, میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ میری مدد کیجیے.
ٹھیک ہے,
نعوذ باللہ نعوذ باللہ اگر کسی کا اس پہ یہ عقیدہ بن جائے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کے بغیر اللہ کے دیے بغیر میری مدد کر سکتے ہیں تو ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا.
ٹھیک ہے,
اب دیکھیں سامنے موجود ہیں بالکل, لیکن عقیدہ چینج ہوا, بات چینج ہوئی, تبدیل ہوئی, خیال تبدیل ہوا, معاملہ تبدیل ہو گیا. ٹھیک ہے, اور میں آپ سے کہتا ہوں کہ یہ پین مجھے دے دیں یا مجھے پانی پلا دیں یا میری مدد کریں کسی بھی طریقے سے, لیکن میرا جو عام مسلمان کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے طور پہ کچھ نہیں کر سکتے, اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو توفیق دے گا, قوت دے گا, تو آپ یہ کام کریں گے.
ٹھیک ہے,
تو اس میں حاضر و غائب کی کوئی نہیں رہی. باہر کوئی شخص موجود ہے, میں اس کو پکار کے کہتا ہوں یہاں سے کہ میری مدد کرو, لیکن میرا تصور اور عقیدہ یہ ہے کہ میری آواز اگر اس تک پہنچتی ہے, میری فریاد اس تک پہنچتی ہے, تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہنچائے گا, تو یہ شرک سے بری ہو گیا.
ٹھیک ہے,
تو قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی کوئی تقسیم کاری نہیں کی کہ دور سے پکارنا ہے یا دور سے مدد مانگنا ہے, ایسی کوئی تقسیم کاری نہیں ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین اس میں مطلق ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. اب دنیاوی مدد ہو, جو آخرت کی مدد ہو, ایسی مدد ہو جو لوگ کر سکتے ہیں یا ایسی مدد ہو کہ جو لوگ نہ کر سکتے ہیں, ہر طرح کی مدد اس کے اندر شامل ہے. وہ مدد ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو مستقل بذات سمجھ کر ہی بندہ مدد مانگتا ہے, یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ حقیقی طور پر یہ مدد کرنے والا تھا. اس کی بس آخری چھوٹی سی مثال, کیونکہ اس موضوع پر کئی دفعہ ہم بیان کر چکے ہیں, بتا چکے ہیں, یہ جو دلیل کے طور پہ کہتے ہیں نا ایاک نعبد و ایاک نستعین کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں,
اور منع کرتے ہیں کہ
کہتے ہیں کہ جب آپ نے کہہ دیا کہ تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں تو آپ دوسروں کی کوئی مدد نہیں چاہ سکتے.
ٹھیک ہے,
دیکھیں قرآن پاک کی جس آیت سے آپ دلیل پکڑ رہے ہیں نا, اسی کی ابتدا کے اندر, سورہ فاتحہ کی ابتدا کے اندر الفاظ ہیں الحمدللہ رب العالمین, آیت ہے الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے. اب آپ بتائیے کہ اس کا مطلب کیا ہوا اس آیت کا, کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو اسٹیج بنا ہوا ہے یا یہ جو ہمارا اپنا
سیٹ
لگا ہوا ہے بہت خوبصورت بنایا بنانے والے نے, تو یہ تعریف تو آپ بنانے والے کی کر رہے ہیں.
صحیح,
آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کہاں کی, جس کا مطلب تو آپ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کو نعوذ باللہ جھٹلانے والے ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ تو یہ فرما رہا ہے کہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہیں, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بہار شریعت لکھنے والوں نے بہترین کتاب لکھی ہے, بہت زبردست انہوں نے لکھا ہے, فلاں نے بہت اچھی نعت پڑھی ہے, فلاں نے بہت اچھا کام کیا ہے, بہت اچھی چیز بنائی ہے, تو دیکھیں اس کے اندر تعریف دوسرے کی ہو رہی ہے.
صحیح,
لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے کہ تمام تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں, تو مقصد بالکل ظاہر ہے.
صحیح,
کہ حقیقی تعریف جو ہے وہ اللہ ہی کی ہے.
ٹھیک,
یعنی اگر آپ کسی شخص کی تعریف کرتے ہیں کہ اس نے بہترین کار ڈیزائن کی ہے, بہترین کار بنائی ہے اس نے, تو کس کی تعریف کی, حقیقتاً آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرنے والے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شخص کو ایسی صلاحیت دی ہے, اس کو ایسا ہنر دیا ہے کہ اس کے ذریعے سے اس نے کار کو بنایا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ہنر دیا, اس کو صلاحیت دی, تو اس نے بنائی نا, اگر نہ ہوتی تو وہ نہ بنا سکتا تھا. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے تعریف اس کی ہے, لیکن حقیقتاً تعریف اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی کر رہے ہیں, سیٹ بنانے والے کی تعریف نہیں کر رہے, بظاہر اس کی کر رہے ہیں لیکن حقیقتاً اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی کر رہے ہیں. تو اسی طرح جب آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء, اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء, ان سے آپ مدد مانگتے ہیں اور آپ کا اعتقاد یہی ہوتا ہے کہ حقیقی مدد اللہ تبارک و تعالیٰ کرنے والا ہے, تو اس آیت میں اور اس آیت کے اندر کوئی فرق نہیں رہتا. الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جو عالمین کا رب ہے, اور وہ ایاک نستعین کا معنی بھی یہی بنے گا کہ ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. تو دونوں کا معنی ایک ہی ہے کہ جب آپ دوسرے کی تعریف کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ حقیقتاً آپ تعریف کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اور جب آپ کسی اور سے مدد مانگیں گے اور یہ سمجھ کے مانگیں گے کہ یہ مدد کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے سے کرے گا، تو اس کا مطلب ہوگا کہ حقیقی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگ رہے ہیں اور اس کو صرف وسیلہ تصور کرتے ہیں۔
ٹھیک ہے۔ حضور، قاری ذوالفقار صاحب جلال پور سے ہم سے پوچھ رہے ہیں، آرٹیفیشل جولری جو سونے اور چاندی کے علاوہ سنئی جو بنائی جاتی ہے، اس کا کیا حکم ہے؟
اس سے بچنا ہی چاہیے،
ٹھیک ہے،
کہ اس کو نہ پہنا کریں۔
ٹھیک
ہے، اس میں اختلاف علماء بھی ہے، اگرچہ کہ ہمارے یہاں اس کو پہننے کی وجہ سے ہم نماز وغیرہ فاسد ہونے کا حکم نہیں دیتے کہ نماز اس کی ہوتی نہیں ہے، مکروہ تحریمی ہوتی ہے، ایسا حکم نہیں ہوتا، لیکن بہرحال اس سے بچنا ہی بہتر ہے۔
اگر پہن لیا تو
گنہگار نہیں کہیں گے اس کو، لیکن ہم یہی کہیں گے کہ اس سے بچنا چاہیے۔
ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ جی، مزید کالز ہمیں۔ جی جی،
میں لیاقت آباد سے بات کر رہا ہوں۔ میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں، میں اپنے گھر پہ اوپر چھت پہ میں نے کتا رکھا ہے، کیا گھر کے اندر نہیں ہے، اگر میں اوپر رکھ سکتا ہوں؟ اندر نہیں آ سکتا میری، تو میری چھت پہ ہے، اگر مجھے بتا دیں میں رکھ سکتا ہوں نہیں رکھ سکتا ہوں؟
جی ضرور عرض کریں گے۔ ایک اور کال سنائیے۔
اگر غسل فرض ہو اور انگوٹا پانی میں لگ جائے، کسی اگر بالٹی میں پانی ہو یا ٹینکی میں، کیا وہ سارا پانی خراب ہو جائے گا، مستعمل ہو جائے گا، اسے دوبارہ غسل کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟
جی ضرور کرتے ہیں۔ ایک اور کال سنائیے۔
میرا نام محمد سلمان ہے اور میں جہلم سے بات کر رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ آج کل جو کارٹون دیکھے جاتے ہیں اس میں میوزک ہوتا ہے، تو ایسے کارٹون جس میں اور کوئی غیر شرعی بات نہ ہو، صرف میوزک ہو، ایسے کارٹون کو دیکھنا کیسے ہے؟ کیا ایسے کارٹون کو دیکھنے کی کوئی جائز ضرورت ہے یا نہیں؟
جی ضرور کریں گے۔ لیاقت آباد سے حضور، کتے کے حوالے سے ان کو جیسے کہ معلوم ہے کہ گھر میں کتا ہو تو رحمت کے فرشتے نہیں آتے، کہ گھر کے اندر نہیں ہے بلکہ چھت پر رکھا ہوا ہے، تو کیا اس پہ بھی مسئلہ آئے گا؟
وہی ایک بات ہے، اصل میں کتا پالنا بھی ممنوع ہے۔
اچھا، کتا پالنا ممنوع ہے؟
کتا صرف پالیں گے تو آپ حفاظت کے لیے پالیں گے، ٹھیک
ہے،
یا شکار کے لیے پالیں گے، جہاں شریعت نے اجازت دی ہے، گھر کی حفاظت ہے، کھیتی کی حفاظت ہے، یا کارخانے کی حفاظت ہے، ایسی حفاظت لیے کے لیے اس کو پالیں گے، اس کو بھی گھر سے باہر رکھا جائے،
صحیح،
ٹھیک ہے نا، یا شکار کرنے کے کسی ایسے مقام پر ہے کہ کتے کے ذریعے شکار کیا جاتا ہے، اس کو سکھایا گیا ہے،
ٹھیک ہے،
جو شرائط ہوتی ہیں کتے کے ذریعے شکار کرنے کی وہ پوری پائی جاتی ہیں،
صحیح،
تو وہاں اجازت دی گئی ہے، تو اب چھت پہ آپ رکھیں گے تو چھت گھر کا حصہ ہی ہوتی ہے،
ٹھیک ہے،
تو اس لیے چھت پہ بھی رکھیں گے تو یہی بات ہوگی، تو بالکل آپ نے واضح کر دیا، اور اوپر رکھ کر تو گھر کے اندر تو چھپا ہوا تھا کچھ، اور چھت پہ رکھ کے تو آپ نے اس کو کھول دیا، بالکل
باہر آواز آئے گی،
وہ تکالیف تو الگ چیز ہے، بالکل، اور دوسرا وہ رحمت کے فرشتوں کا نزول بھی نہیں ہوگا، گھر کے اندر دخول بھی نہیں ہوگا ان کا۔
اگر یہ ضرورتاً رکھا واقعہ
ضرورتاً ہے، واقعی ایسا ہے کہ علاقہ ایسا ہے،
لیکن چھت پر کیا حفاظت کرے گا؟ یہ بھی تھوڑا سا محلے
ہو سکتا ہے کہ وہ چور ڈاکو کا آنے کا خطرہ چھت پر سے ہو،
اچھا،
اس لیے ہو، لیکن بہرحال جس انداز میں انہوں نے سوال کیا ہے بظاہر ایسا لگتا ہے کہ شوقیہ پالا ہوا ہے،
ٹھیک ہے،
تو اس کی تو اجازت نہیں ہے، واقعی وہ علاقہ ایسا ہے، صرف حفاظت بھی نہیں ہوتی،
ٹھیک ہے،
بلکہ واقعی علاقہ ایسا ہے کہ جہاں چوریاں ڈکیتیاں ہوتی رہتی ہیں، گھروں کے اندر گھس جاتے ہیں چور ڈاکو، تو اس واقعی اس علاقے کے اندر ایسی ضرورت ہے، ان کو لگتا ہے کہ واقعی ایسا ہو جاتا ہے ہمارے علاقے کے اندر، تو پھر اس کی اجازت ہوگی، ورنہ ایسے ہی خام خیالی کے طور پر نہیں ہوگا،
ٹھیک ہے،
ٹھیک ہے، حفاظت کے لیے رکھ لیتے ہیں،
ٹھیک، اور اس کے ساتھ مشغولیت بھی نہ ہو کہ وہ اسی کو لے کے گھوم رہے ہیں، اور تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔
ان کا جو ظاہری انداز لگ رہا تھا اس سے واللہ عالم بظاہر یہ لگ رہا تھا کہ شاید شوقیہ پالا ہوا ہے،
ٹھیک ہے،
تو اس کی اجازت
ہے۔ غسل فرض ہو گیا، جسم جو ہے اب اس کو حدث ہے، کہہ رہے ہیں کہ اگر انگوٹھا انگلی پانی میں لگ جائے، ٹینکی کے اندر ہو یا بالٹی میں ہو، تو کیا وہ سارا ہی مستعمل ہو جاتا ہے؟
جی بالکل، دیہ دردہ سے کم پانی ہے،
ٹھیک ہے،
100 ہاتھ جو ہوتا ہے اس سے کم پانی عام طور پہ اتنا ہی ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے، ٹینکی یا وہ جو بالٹی ہے وہ تو چھوٹی ہوتی ہوگی، تو اگر انگوٹھا جس کو پہلے دھویا نہیں تھا، یعنی غسل کرنے سے پہلے اگر ہاتھ دھو لیا آپ نے، تو جتنا حصہ آپ نے دھو لیا اتنے سے آپ کا حدث یعنی جو جنابت تھی وہ دور ہو گئی، تو جتنا حصہ دھو لیا ہے اتنا حصہ اگر پانی کے اندر ڈال لیا تو پانی مستعمل نہیں ہوگا، لیکن مثال کے طور پہ بے دھلا ہوا تھا، غسل فرض تھا، کیا کسی پر وضو فرض تھا، یعنی وضو کرنا تھا اس نے نماز کے لیے آنے کے لیے، تو بے وضو اس نے ہاتھ جو ہے وہ بالٹی کے اندر ڈال دیا،
ٹھیک ہے،
تو اس صورت میں جو ہے وہ پانی سارا مستعمل ہو جائے گا، اب اس سے وضو نہیں ہوگا، نہ غسل ہو سکتا ہے۔ تو یہ جو فرما رہے ہیں سوال جنہوں نے کیا ہے کہ انگوٹھا غسل فرض ہونے کی حالت میں بالٹی کے اندر چلا گیا ہے، تو اس صورت میں تو وہ پانی جو ہے وہ غسل کے قابل نہ رہا، اس کو یا تو اس میں اور پانی ملائیں،
ٹھیک
ہے، جتنا پانی ہے اس سے زیادہ پانی اس کے اندر ملا دیں، یا پھر اس کو جو ہے وہ استنجا کے لیے یا برتن دھونے وغیرہ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں مستعمل پانی کو،
ٹھیک ہے، لیکن غسل وغیرہ،
غسل اور وضو وغیرہ اس سے نہیں ہو سکتا،
ٹھیک ہے، اس کا ہم نے کئی مرتبہ طریقہ بھی بیان کیا کہ وہ دوبارہ پاک کیسے ہوگا، اور اس کے طاہر کیسے ہوگا؟ محمد سلیمان بھائی جہلم سے پوچھ رہے کہ کارٹون میں اور تو کوئی شرعی خرابی نہ ہو، صرف میوزک ہے اس کے اندر، وہ کیا ٹھیک ہے وہ؟ تو کیا ایسے کارٹون دیکھ سکتے ہیں؟ اس کا کوئی دیکھنے کا شرعی طریقہ آپ ارشاد فرما رہے ہیں؟
خود ہی اقرار کر رہے ہیں، اول تو برائی، ایک برائی کا تو اقرار کر ہی رہے ہیں کہ اس کے اندر میوزک ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح الفاظ میں ارشاد فرمایا کہ میری بعثت کا ایک بڑا مقصد یہ ہے کہ یہ جو آلات ہوتے ہیں، میوزک کے آلات ہوتے ہیں، ان کو میں نے توڑنا ہے، ختم کرنے کے لیے میری بعثت ہوئی ہے. تو خود جب اس کا اقرار ہے کہ جو ہے اس کے اندر میوزک موجود ہے، تو اس صورت میں تو ویسے ہی وہ غلط ہو گیا. اور پھر اس کے بعد اس کے اندر جو کارٹون کے اندر بہت ساری خرابیاں ایسی ہیں کہ جس کو عام لوگ سمجھ بھی نہیں پاتے.
صحیح.
یعنی جس انداز میں یہ کارٹون ہیں، یہ سمجھ لیں کہ کفار کی ایک بہت بڑی سازش کے طور پر ہی یہ کارٹون لگتے ہیں ہمیں، کہ اس کے ذریعے سے بچوں کا ذہن اتنا خراب کر دیا جاتا ہے. یعنی اس کے اندر جو خرافات ہوتی ہیں اور اس کے اندر جو الفاظ استعمال ہو رہے ہوتے ہیں، وہ ہماری بچوں کی لینگویج بن جاتی ہے. تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو اسلامی انداز ہے وہ ختم ہوتا جاتا ہے، اور جو کفار کا انداز ہوتا ہے وہ کارٹون کے ذریعے بچوں کے اندر داخل کر دیا جاتا ہے. تو اس لیے بچوں کو حتی الامکان جو ہے وہ کارٹون سے تو دوری رکھا جائے گا، اور جہاں یہ بتا رہے میوزک وغیرہ ہے تو وہ ناجائز ہی ہے، اس صورت میں تو اس کو دیکھ ہی نہیں سکیں گے.
ٹھیک ہے، منع کیا جائے گا اس کو. ٹھیک ہے جی، مزید کالز ہمیں سنائیے.
محمد طفیل اتاری عرب شریف کے شہر جبیل سے عرض کر رہا ہوں. حضور، یہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جس نے شوال کا چاند حرم میں دیکھا یا شوال کے مہینے میں عمرہ کیا، اس کے اوپر حج فرض ہو جاتا ہے. کیا یہ صحیح ہے؟ اس بارے میں تفصیلی رہنمائی عطا فرما دیں.
جی ضرور عرض کریں گے. جی کال سنائیے.
محمد ساجد اتاری پنڈی لوہارا سے. جی صاحب کی بار کا میرا سوال یہ ہے کہ ایک بندہ نماز پڑھ رہے اور سجدہ صاحب غلطی کی اور سجدہ صاحب کرنا تھا لیکن اس کو یاد نہیں رہا، نماز اس نے پڑھ سجدہ صاحب نہیں کیا، کیا وہ نماز دوبارہ پڑھے گا یا نماز ہو جائے گی؟
جی ضرور عرض کریں گے. ایک اور کال سنائیے.
جی مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ ایک آدمی کی دکان پہ سیل میں نہیں کرتا ہے تو وہ کچھ منافع زیادہ لے لیتا ہے، کسی گاہک سے کچھ زیادہ منافع لے لیتا ہے، تو آیا اس میں گناہ اس سیلمین کا ہوگا یا مالک کی دکان کی؟
انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. تو فیل بھائی عرب شریف سے ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ سنا ہے انہوں نے کہ جس شخص نے حرم کے اندر، حرم ایک حصہ ہے، اس میں شوال المکرم کا چاند دیکھ لیا یا عمرہ کر لیا تو اب اس پر حج فرض ہو جاتا ہے، کہ صحیح ہے؟
یہ ایسا نہیں ہے، مطلق ایسا نہیں ہے. اصل میں دیکھیں، حج تو جو اس کی شرائط ہیں اسی کے ساتھ فرض ہوتا ہے.
ٹھیک ہے،
جس کے پاس اسباب ہیں، آنے جانے کا موجود ہے، گھر پہ بھی رکھ کے جائے گا، ساری چیزیں جو شرائط ہیں حج کی وہ اس کے اندر پائی جاتی ہیں، تو اس بنیاد پہ حج فرض ہوتا ہے. اب صرف شوال کا چاند جو ہے وہ حرم میں دیکھ لینے کی وجہ سے جو ہے، یا حرم کے اندر وہ موجود تھا اور شوال کا مہینہ شروع ہو گیا، تو اس وجہ سے کسی کے اوپر جو ہے وہ حج فرض نہیں ہو جاتا. کیونکہ بلکہ بعض صورتوں میں تو اس پر لازم ہوگا کہ وہ واپس آئے گا.
ٹھیک ہے،
مثال کے طور پہ وہ حرم کے اندر ہے، شوال کا چاند نظر آ گیا، وہ گیا تھا عمرے کے لیے، اور اس کے عمرے کی مدت عام طور پہ 15 شوال سے پہلے ختم ہو جاتی ہے.
ٹھیک ہے،
15 شوال سے پہلے سب کو وہاں سے وہ نکال دیتے ہیں.
ٹھیک ہے،
تو اب وہ رہ نہیں سکتا، رہے گا تو غیر قانونی طور پہ رہے گا، اور اگر قانونی طور پہ رہنا چاہے گا تو اس کے لیے اسباب چاہیے ہوں گے کہ اتنے عرصے کا کرایہ اور یہ سب کچھ اس کے پاس ہونا چاہیے، پھر یہ صورتحال اس کے لیے بنے گی کہ اس کے پر حج فرض ہوگا. اور عام طور پہ ایسا ہوتا نہیں ہے کہ ایک تو وہاں پہ اجازت ہوتی نہیں بندے کو کہ وہ رہ سکے وہاں پر، اور دوسرا یہ کہ اتنے اسباب بھی لوگوں کے پاس ہوتے نہیں کہ اتنا لمبا عرصہ وہاں پہ رہ سکیں گے. تو بہرحال یہ کوئی قاعدہ نہیں ہے کہ جس نے حرم کے اندر جو ہے وہ شوال کا چاند دیکھ لیا تو اس کے پر حج فرض ہو گیا. اصل چیز جو فرضیت کی ہے وہ شرائط ہیں. اب پاکستان کے اندر کوئی موجود ہے اور اس پر حج فرض ہو جاتا ہے، اس نے حج نہیں کیا اور حج فرض ہونے کی اس کے اوپر شرائط پائی جاتی ہیں ساری، تو اس صورت میں اس پر حج فرض ہو جائے گا پاکستان میں رہنے والے کے اوپر. لیکن وہاں پر کوئی شخص موجود ہے، شوال المکرم کا چاند وہ دیکھ لیتا ہے لیکن اس کے اوپر شرائط نہیں پائی جاتی، اس کو واپس آنا ہے لازمی طور پر، اور یہاں پہنچے گا تو واپس جانے کے اس کے پاس اسباب نہیں ہیں حج کے لیے، تو اس کے اوپر حج فرض نہیں ہوگا.
ٹھیک ہے، اور اگر حرم ہی کا رہنے والا ہے تب بھی نہیں ہوگا عمرہ کرنے سے؟
نہیں، وہاں کے رہنے سے اصل دیکھیں اس سے کوئی قاعدہ نہیں ہے. اصل چیز یہ دیکھی جائے گی کہ اس کے پاس اسباب ہیں یا نہیں ہیں حج کے. اگر اس کے پاس حج کے اسباب ہیں، حج کی شرائط اس میں پائی جاتی ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ فرض ہو رہا ہے، تو فرض ہو جائے گا اس کے.
صحیح، جزاک اللہ. ساجد بھائی ہم سے سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ سجدہ صاحب لازم ہوا لیکن سجدہ صاحب کرنا ہی بھول گئے، تو بعد میں اب کیا نماز دہرانی پڑے گی یا وہ ہو گئی نماز؟
دیکھیں، اب یہ انہوں نے بتایا تو نہیں کہ کس وجہ سے سجدہ صاحب لازم ہوا، لیکن یہ کہ عام طور پہ سجدہ صاحب جو فرض لازم ہوتا ہے اس کی وجہ سے اگر کسی نے سجدہ صاحب نہیں کیا، بھول گیا وہ، اور وہ فارغ ہو گیا، پھر کسی سے بات چیت کر لیا، اٹھ کے وہاں سے چلا گیا، ٹائم گزر گیا، تو اب اس صورت میں وہ نماز واجب الادا ہوگی، اس کو دوبارہ پڑھنا پڑے گی، یعنی کہ وہ معاف نہیں ہو جائے گی اس کے اوپر.
ٹھیک ہے، جزاک اللہ. دکان پر سیل کم ہوتی ہے، سیل مین ہے یا خود مالک ہیں، تو کیا آپ کسی اور گاہک سے جو ایک آئی گیا ہے اس سے زیادہ نفع لے سکتے ہیں؟
یہ غالباً یوں پوچھ رہے تھے کہ سیل مین نے نفع لے لیا زیادہ، تو اب گناہ کس پر ہوگا، سیل مین کے اوپر ہوگا
یا مالک پر ہوگا؟
تو ایسا کچھ نہیں ہے، اصل میں دیکھیں دھوکہ دہی نہیں ہونی چاہیے، جھوٹ اس کے اندر نہیں ہونا چاہیے. آپ نے جو ہے وہ صحیح طریقے سے اس سے ڈیلنگ کی اور ایک چیز جو ہے اس کو بیچی جس پہ آپ کو نفع زیادہ ملا ہے، تو زیادہ نفع لینا کوئی گناہ نہیں ہے، منع نہیں ہے، صرف یہ کہ وہاں پر ایسی صورت حال نہ ہو کہ جس کی وجہ سے مسلمانوں کو ضرر پہنچ رہا ہو، تکلیف پہنچ رہی ہو، تو وہاں پر زیادہ نفع نہیں لینا چاہیے. اسی طرح دھوکہ دہی نہیں کرنی چاہیے. تو ایک چیز ہے، مثال کے طور پر 200 روپے کی تھی، اس نے 300 کی بیچ دی،
ٹھیک ہے،
اور کوئی جھوٹ نہیں بولا، طریقے سے بیچ دیا، تو اس صورت میں کوئی ناجائز و حرام کام نہیں ہے، بیچ سکتے ہیں اس طریقے سے. ہاں یہ الگ بات ہے، اخلاقاً اور خیر خواہی کے طور پر جو ہے جو چیز جتنے کی ہے اس کا جائز نفع لیں اور اس کا واجبی نفع لیں. جائز تو بہرحال سارے نفع ہے، واجبی نفع جو ہوتا ہے وہ لیں، حد سے زیادہ ایسا نفع نہ لیں کہ جس کی وجہ سے مسلمانوں کو ضرر پہنچتا ہو. تو بہرحال گناہ نہ ان پر ہے نہ ان کے مالک کے اوپر.
جزاک اللہ. جی مزید کال ہمیں سنائیے.
اعظم فروغ تاری وزیر آباد پنجاب سے عرض کر رہا ہوں. ہم صاحب نے ظہر کی 5 رکعت نماز پڑھا دی ہے اور عصر کی نماز کے بعد پتا چلا کہ 5 رکعت نماز پڑھائی گئی، اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیں.
انشاءاللہ ضرور رہنمائی فرمائی جائے گی. کال سنائیے.
میرا سوال یہ ہے دارالافتاء علیہ السلام سے کہ سگی بھتیجی جو ہوتی ہے اس کے ساتھ نکاح ہو جاتا ہے؟
سگی بھتیجی سے نکاح. جی کال سنائیے.
نماز پڑھنے کے دوران ہمارے ناک میں سے اگر خون بہنا شروع ہو جائے تو ہماری نماز ہوگی یا نہیں؟
جی سوال کریں گے انشاءاللہ آپ کا بھی. فاروق بھائی فرما رہے ہیں کہ ظہر کی امام صاحب نے غلطی سے 5 رکعت پڑھا دی، لیکن اس وقت نہیں پتا چلا، عصر کی نماز میں پتا چلا کہ 5 ہوئی تھی، اب کیا حکم ہوگا؟
دوبارہ پڑھنا ہوگی، اعلان کریں.
ٹھیک ہے
کہ بھائی ظہر کی نماز میں یہ ہو گیا معاملہ، اب وہ دوبارہ سے پڑھی جائے گی،
جماعت کروائی جائے گی.
جماعت کروانا چاہے جماعت کروا سکتے ہیں.
ٹھیک ہے.
اور علیحدہ پڑھنا چاہے علیحدہ بھی پڑھ سکتے.
اب جو لوگ چلے گئے ان کا کیا؟
اعلان کرنا پڑے گا، ان دوسرے دن اعلان کریں، بتائیں لوگوں کو.
ٹھیک ہے.
کہ لوگوں تک پہنچ جائے کہ بھائی اس طرح کا معاملہ ہو گیا.
ٹھیک ہے جزاک اللہ.
لیکن برحال ہے عجیب بات یہ.
ٹھیک ہے.
اس وقت کسی نے بولا ہی نہیں کہ 5 رکعتیں ہو گئی، اور عصر کی نماز کے بعد کسی کو یاد آ رہا ہے کہ 5 رکعتیں.
کسی کو تو پتا ہوگا، اسی نے تو اثر میں بتایا.
واقعی ایسا ہوا ہی کہ کسی ایک آدھے کو وسوسہ آیا ہے، اس کی بنیاد پر جو ہے وہ امام صاحب کو آ کے کہہ دیا کہ بھائی 5 رکعتیں ہوئی، کنفرم ہو جائے پھر اس کے بعد اعلان کریں. ایسا نہیں کہ اعلان کر دیں اور 10 نمازی آ کے بولنے لگے کہ بھائی 4 رکعتیں پڑھائی تھی، ہم بھی موجود تھے.
ٹھیک ہے.
اس بات کو پہلے کنفرم کر لیں، پھر اس کے بعد جو ہے وہ اعلان کریں.
ٹھیک ہے. سگی بھتیجی سے نکاح کا حکم پوچھا گیا.
بالکل واضح ہے، مسلمان بحیثیت مسلمان سبھی کو معلوم ہونا چاہیے اس بات کو کہ سگی بھتیجی جو ہوتی ہے اس سے نکاح کرنا یہ حرام ہے.
بھانجی بھی اسی کے شامل.
بھتیجی بھانجی.
ٹھیک ہے.
بھانجی کی بیٹی بھتیجی کی بیٹی ان تمام سے نکاح جو ہے وہ حرام ہو جائے گا اس بندے کا.
صحیح.
قرآن پاک میں حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخی.
ٹھیک.
بنات الاخی کا مطلب ہے کہ بھتیجی.
ٹھیک ہے.
کہ تم پر جو ہے وہ تمہاری بھتیجی بھی حرام کی گئی ہے، تو بھتیجی سے نکاح یہ حرام ہے، سرے سے نکاح ہوگا ہی نہیں.
صحیح جزاک اللہ. حضور نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کے دوران ناک سے خون آ گیا، نکسیر پھوٹ گئی مثال کے طور پر، تو اب نماز ہو جائے گی؟ خون بھلے بہ رہا ہوں.
خون نکل گیا تو بہتے ہی نماز ٹوٹ گئی اس کی، یعنی وضو ٹوٹ گیا، وضو ٹوٹا تو نماز بھی ٹوٹ گئی. تو اب جا کے جو ہے اگر اس کی صورتیں ہوتی ہیں کہ جا کے وضو کر کے اور 14 شرائط ہیں وہ پوری کرتا ہے، تو اس کے بعد آ کے وہیں سے نماز کو شروع کر سکتا ہے، لیکن بہتر اس میں یہی ہوتا ہے کہ دوبارہ سے نماز پڑھے. تو وضو ٹوٹ گیا ہے.
ٹھیک ہے.
تو یعنی خون نکلا بہتا رہا ناک سے تو وضو ٹوٹ گیا، تو اب جا کے وضو کریں، اور اگر کپڑے وغیرہ ناپاک ہو گئے ہیں تو کپڑے چینج کریں اور پھر آ کے دوبارہ سے نماز پڑھیں.
ٹھیک ہے. جی مدید کال ہمیں سنائیے.
سید نبیل انڈیا سے بات کر رہا ہوں. الکوہلک پرفیوم اور الکوہلک ڈیوڈرنٹ لگانا کیسا ہے، درست ہے یا نہیں ہے؟
جی ضرور عرض کریں گے. کال سنائیے.
میرا مسئلہ یہ ہے انگوٹھی کے بارے میں معلومات کرنی ہے کہ انگوٹھی کتنے گرام کی مرد کو جائز ہے.
جی انگوٹھی کا حکم. ایک اور کال سنائیے.
محمد اسر رفتاری ہند سے عرض کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ کیا مفتی صاحب آسمان کا انکار کرنا کیا کفر ہے؟
ٹھیک ہے. سید نبیل بھائی ہند سے پوچھ رہے ہیں الکحل پرفیوم لگانے کا جس میں الکحل ملا ہو، اس کا استعمال شرعی طور پر؟
دیکھیں الکوہلک جو پرفیومز ہیں یا باڈی اسپرے ہیں یہ اگر کوئی لگاتا ہے تو لگانا جائز ہے, یعنی اس کے لگانے کی وجہ سے وہ گناہگار نہیں ہوگا, لگا سکتا ہے. لیکن بہرحال اس سے بچنا چاہیے, علماء کا ویسے اس میں اختلاف ہے, لیکن یہ کہ اس سے بچیں گے تو اچھا ہے, نہ لگائیں. لیکن اگر کسی نے لگایا تو اس بنیاد پر وہ گناہگار نہیں ہوگا,
ٹھیک ہے.
اور اسی حالت میں اگر اس نے نماز بھی پڑھی تو اس کی نماز بلا کراہت ہو جائے گی, اس میں کوئی حرج نہیں ہوگا,
نماز ہو جائے گی,
نماز ہو جائے گی,
ٹھیک ہے. لیکن بچنا بہتر ہے,
اچھا ہے بچے, اس سے نہ لگائیں,
ٹھیک ہے. انگوٹھی کا حضور حکم کتنی ہونی چاہیے, اس کی مقدار کیا ہے, کیا طریقہ کار ہے, کس کو پہننی چاہیے؟ اس کے حوالے سے
پہننی جو چاہیے تو پہننا, انگوٹھی پہننا صرف جو ہے عید کے دن مستحب ہے, اس دن پہنے تو اچھی بات ہے,
ٹھیک ہے.
باقی اس کے علاوہ جو پہننے کی سنت لکھی ہے وہ ہر ایک کے لیے سنت نہیں ہے, جس کو عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں سنت ہے, ہر ایک کے لیے سنت نہیں ہے. بلکہ انگوٹھی جو سنت قرار دی گئی ہے وہ قاضی اور مفتی جو اس زمانے کے اندر ہوتے تھے اور وہ جب وہ مہر لگاتے تھے, اسٹیمپ لگاتے تھے, تو وہ ان کی انگوٹھی کے اندر ہوتی تھی,
ٹھیک ہے. وہ لکھا ہوتا,
لکھا ہوتا تھا, نام لکھا ہوتا تھا, یا پھر اس میں کوئی ایسا جملہ لکھا ہوتا تھا کہ جو اس کے لیے, جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی انگوٹھی پہ کفا بالموت واعظاً لکھا ہوتا تھا کہ واعظ کے لیے, نصیحت کے لیے جو ہے وہ موت ہی کافی ہے. اس طرح کی باتیں لکھی ہوتی تھی جس سے پتا چلتا تھا کہ یہ فلاں کی مہر ہے, اس کی اسٹیمپ ہے, تو اس کے لیے وہ پہنتے تھے انگوٹھی. اور اب جو ہمارے یہاں رواج ہے تو وہ انگوٹھی کے ذریعے کوئی اسٹیمپ نہیں لگاتا, بلکہ ہمارے تو بنی بنی اسٹیمپ ملتی ہیں,
ٹھیک ہے,
اس کے ذریعے لگائی جاتی ہے, تو ان کے پہننے کی بھی حاجت نہیں, اور عام طور پہ مفتی صاحب پہنتے بھی نہیں انگوٹھیاں.
صحیح.
تو انگوٹھی عام لوگوں کے لیے عمومی طور پہ پہننا کوئی ثواب کا کام نہیں ہے,
ٹھیک ہے, ضروری بھی نہیں,
ضروری بھی نہیں ہے. تو اس لیے ہاں اگر کوئی پہننا چاہتا ہے تو پھر شریعت نے ایک حد مقرر کی ہے مرد کے لیے, تو اس نے کون سی انگوٹھی پہننی ہے, کیسی پہننی ہے. انگوٹھی پہننے کی جو حد مقرر کی ہے شریعت نے وہ یہ ہے کہ 4.5 ماشا سے کم ہونی چاہیے,
4.5 ماشے کی بھی نہ ہو,
اس سے بھی کم ہو, چاندی کی ہو.
صحیح.
اور دوسرا یہ کہ اس میں کم از کم ایک نگینہ لگا ہونا چاہیے, چھلا نہیں ہونا چاہیے, اس میں ایک نگینہ ہو, اور ایسا بھی نہ ہو کہ ایک سے زیادہ نگینہ ہو,
ایک
ہی سے یہ بھی نہ ہو کہ نگینہ ہی نہیں ہے, اور یہ بھی نہ ہو کہ ایک سے زیادہ نگینہ ہو, ایک نگینہ اس کے اندر ہونا چاہیے. تو اس لیے اگر ان شرائط کی پابندی کرتے وہ انگوٹھی پہنتا ہے, ایک انگوٹھی پہنی جو چاندی کی ہے, 4.5 ماشا سے کم کی ہے اور اس میں ایک نگینہ لگا ہوا ہے, تو اس صورت میں وہ انگوٹھی پہنے گا تو یہ پہننا اس کا جائز ہے, پہن سکتا ہے.
لیکن سنت بھی نہیں ہے, نہ ضروری,
عید کے دن پہنے گا تو وہ مستحب,
سنت بھی نہیں ہے.
ایک سے زیادہ پہننا, 3-4 پہننا, یا سونے کی پہننا, یا چھلا پہننا, یہ سب ناجائز و حرام ہے, اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی. اور نہ ہی جو ہے وہ انگوٹھی پہننے کی وجہ سے جو ہے وہ کوئی بہت بڑا کوئی جو ہے وہ عبادت گزار بن جاتا ہے. یعنی ہمارے یہاں ایک رواج ہے عام طور پر کہ جو جتنا بڑا بابا ہوگا اس کی انگوٹھی اتنی زیادہ ہوں گی, یعنی 3 انگوٹھی والا بابا اس سے بڑھ کر بابا وہ ہوگا جس کی 4 انگوٹھیاں ہیں. اگر اس نے ڈبل ایک انگلی میں پہنی ہوئی تو اس کا مطلب کہ اس کا مرتبہ بہت بڑا ہے. اصل میں ہمارا دور یہ IT کا دور ہے, انٹرنیٹ کا دور ہے, بہت تیزی کے ساتھ ہم چلتے ہیں, تو ہمارے اسلاف جو تھے وہ تو عبادتیں کرتے تھے, رات بھر جاگا کرتے تھے, روزے رکھتے تھے دن کے اندر, پھر اس کے بعد روتے تھے اللہ کی بارگاہ میں پتہ نہیں عبادت قبول ہوگی یا نہیں ہوگی, ان کے مقام و مرتبے ہوتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی یہی ارشاد فرمایا حدیث قدسی کے اندر کہ بندہ جو میرا قرب حاصل کرتا ہے وہ نوافل کے ذریعے کرتا ہے, اور ہمارے بابا جو قرب حاصل کرتے ہیں وہ لمبے لمبے بالوں سے کرتے ہیں, اور جتنی انگوٹھیاں پہنتے جاؤ اتنا مقام بڑھتا جاتا ہے. تو ایسا کچھ نہیں ہے,
عوام بھی ان کے پیچھے,
عوام بھی ان کے پیچھے جاتی ہے, بالکل جہالت ہے. جو اصل چیز ہے وہ شریعت کی پیروی ہے, نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقرب کوئی نہیں ہے.
بالکل,
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام و مرتبہ سب سے بڑھ کر ہے, آپ کی اتباع, آپ کی پیروی کے اندر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر مقام و مرتبہ یہ بلند ہوگا, ورنہ کسی کا بلند نہیں ہو سکتا. لہذا جب شریعت مطہرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا, خاص طور پہ ابو داؤد کے حدیث پاک ہے, اس انگوٹھی کے بارے میں فرما دی کہ پورے 4.5 ماشا کی بھی نہیں ہونی چاہیے, تو پھر ایسے افراد جو اس طرح پہنتے ہیں, اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عورتوں سے مشابہت سے منع کیا, اور یہ لمبے لمبے بال لگ کر عورتوں سے مشابہت کرتے ہیں, تو جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں ہے, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم, کہ اگر اس بات کا دعویٰ کرتے ہو کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی, یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو. نتیجہ یہ نکلے گا کہ تم پہلے دعویٰ کرتے تھے کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے محبت کرے اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. لہذا اصل چیز نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا ہے, آپ کے طریقہ کار پر عمل کرنا ہے, وہ کریں گے تو مقرب بارگاہ الہ ہو سکتے ہیں. یہ انگوٹھیاں پہننے سے یا جو ہے لمبے لمبے بال رکھنے سے ان چیزوں سے کوئی بھی اللہ کی بارگاہ کے اندر مقام و مرتبہ حاصل نہیں کر سکتا. یہ خلاف شریعت چیزیں ہیں, یعنی خلاف شرع انگوٹھیاں پہننا یا خلاف شرع لمبے بال رکھنا, جب شریعت کے خلاف ہو گئے تو پھر اس کے پیچھے یہ نہیں چلا جائے گا.
مزار شریف کی انگوٹھیاں وہ تو پہن سکتے ہیں نا, بزرگوں کا وہ قرب ہے, اس میں فائدہ ہی ہوگا.
اب مزار کو مزار کیوں کہتے ہیں؟
ٹھیک ہے,
زیارت جا ہوتی ہے, وہ مزار بنا کس وجہ سے؟ ان بزرگوں کی وجہ سے بنا. تو سب سے افضل سب سے اعلیٰ مزار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے, اور وہ مزار اسی لیے سب سے اعلیٰ ہے کہ وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات موجود ہے. تو اب مزار سے آئی ہوئی انگوٹھی کی اہمیت ہے یا صاحب مزار کی زیادہ اہمیت ہے؟ تو سب سے اعلیٰ مزار والے یعنی آقا علیہ الصلاۃ والسلام جب اس بات کا حکم ارشاد فرما دیں کہ یہ کام نہیں کرنا, تو پھر دوسری کسی کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی.
ٹھیک ہے, اور وہ بزرگ بھی تو ایسا نہیں
کہیں گے بھی نہیں وہ اس طرح.
یہ تو جاہل لوگ,
ہاں وہ جاہل لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح کر لیتے ہیں. بزرگ جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق چلتے ہیں. تو یہ مزارات کی جو انگوٹھی ہوتی ہے ان کا بزرگوں سے کوئی ثبوت نہیں ہوتا. تو جب صاحب مزار جو مزار والا ہے وہ خود اس چیز سے راضی نہیں ہے, تو پھر آپ کو وہ انگوٹھی کیا نفع دے گی؟ آج بالفرض نفع دے بھی دیا تو نفع تو کافروں کی دیوی دوا سے بھی ہو جاتا ہے, کافروں کے چھومنتر سے بھی ہو جاتا ہے. تو اس کا سبب یہ تھوڑی بنے گا, اس کا نتیجہ یہ تھوڑی نکلے گا کہ وہ ٹھیک ہو جائیں گے. ٹھیک ہے نا, تو اصل چیز میں نے عرض کر دی کہ جو چیز حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, اور یہی ہمارے بزرگوں کا طریقہ کار رہا ہے کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقہ کار پر چلتے ہیں, اور یہی چیز ان کے مقام و مرتبے کو بلند کرتی ہے.
ٹھیک ہے, تو حضور یہ 4.5 ماشے سے کم میں دھات کون سی ہوگی؟
دھات عرض کی نا, چاندی.
چاندی کی ہونی
چاہیے, ہی کی ہونی چاہیے صرف.
ٹھیک ہے, کسی اور دھات کی نہیں پہن سکتے. اور عورتوں کے لیے بھی یہ کہتے
ہیں؟ نہیں نہیں, عورتوں کے لیے میں شروع میں عرض کی سب مردوں
کے لیے.
عورتوں کے لیے دنیا کے اندر زینت کی دیگر چیزوں سے بھی اجازت دی گئی, وہ سونے کی پہنتی ہیں, ایک سے زیادہ پہنتی ہیں, جیسی جتنی چاہے پہن سکتی ہیں ان کو اجازت ہے.
اچھا ٹھیک, اچھا حضور اس کے اندر اب آپ نے فرمایا کہ ایک نگینہ ہو, پتھر ہو, تو وہ تو ہم لگائیں گے. تو اب اس کے بارے میں اب عقیدے بنے ہوئے کہ یہ پتھر لگانے سے یہ کام ہوتا ہے, تاریخ پیدائش کے حوالے سے اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں, اور پوری پوری اس کے اوپر کتابیں لکھی جاتی ہیں, بیچنے والے بیٹھے ہوئے ہیں, لوگ اس کے پیچھے بھاگتے ہیں اور اس کے اثرات کے قائل ہوتے ہیں کہ اس پتھر سے اثر ہوا ہے, جب سے میں نے پہنا تو ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا, اتارتا ہوں تو یہ ہو جاتا ہے. تو کیا یہ عقیدے اس طرح کی چیزیں درست ہیں؟
دیکھیں پتھر جو ہوتے ہیں اس میں اثرات ہوتے ہیں.
اچھا ہوتے ہیں,
لیکن اصل مؤثر جو ہے, حقیقی جو تاثیر دینے والا ہے, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. پتھر خود سے کچھ بھی نہیں ہے.
ٹھیک ہے,
اگر اس پتھر کے اندر کوئی تاثیر پیدا ہو گئی کہ جس کی وجہ سے بندے کو فائدہ ہو گیا, تو ایسا ہو سکتا ہے.
ٹھیک ہے,
تاثیرات ہوتی ہیں ان کی, تو وہ ہو سکتی ہیں. خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عقیق پہننا ثابت ہے.
عقیق,
عقیق پتھر جو ہوتا ہے وہ پہننا ثابت ہے جی. تو ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ پتھر اس کو فائدہ دیں, لیکن جو پہنے گا وہ اگر ایسا عقیدہ رکھتا ہے کہ اسی پتھر کی وجہ سے ہوتا ہے جو ہوتا ہے, تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا.
ٹھیک ہے,
اگر اس کا اعتقاد یہ ہے کہ جس طرح دوائی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفا ڈال دی ہے, اسی طرح اس پتھر کے اندر شفا ڈال دی ہے, تو وہ پہن سکتا ہے, اس میں حرج نہیں ہے.
ٹھیک ہے, دوسرا یہ کہ جو مفتی صاحب سٹیمپ لگانے کے لیے, مہر لگانے کے لیے پہنیں گے, اگر وہ پہنتے بھی ہیں, تو وہ جو سٹیمپ ہے وہ بھی پتھر کے اوپر نقش کی جائے,
اسی کے اوپر نقش.
ایسا تو نہیں کہ وہ دھات کے اوپر لکھا ہو اور بغیر پتھر کے وہ سٹیمپ لگا.
پتھر کے بغیر تو کوئی بھی نہیں پہن سکتا,
پتھر کے اوپر ہی لکھا جائے گا. جو
کیسے بھی لکھا ہو اس کے بنی ہوئی سٹیمپ, لیکن وہ ہونا ضروری ہے.
ممکن آج کل مشینیں ہیں, سب کچھ ہو جاتا ہے. جزاک اللہ. آسمان کے حوالے سے پوچھا کہ کیا آسمان جو ہے اس کا انکار کرنا کفر ہے؟
اب وہ پوری کیفیت نہیں بتائی. اصل میں اگر مطلق آسمان کا انکار کرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے تو جہالت ہے. اول تو پہلی بات, آسمان کا کون انکار کر سکتا ہے؟ آسمان کے بارے میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ خلق سبع سماوات, اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 آسمانوں کو پیدا کیا ہے. تو آسمان کا مطلق انکار اگر کوئی کرتا ہے تو یہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا.
ٹھیک, جزاک اللہ. ہمارے سلسلے کا وقت ختم ہوا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
گزارے کیسے زندگی, آؤ علماء سے پوچھ لے, آئے جو مشکل پیش کوئی, آؤ علماء سے پوچھ لیں.